یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
پیر 30 ستمبر، حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں ہدیٰ اکرام۔ پنجاب پولیس میں تجویز کردہ اصلاحات پر پولیس کے اندر اعتراضات کیوں؟ محقق زہا وسیم بولی،
تو ڈی ایم جی اور پولیس میں جو ہے وہ کولونیل ٹائم سے، برٹش راج کے ٹائم سے ایک ڈفرینس اور ایک ٹینشن چلتی آ رہی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے پہلے بھی جو ہے مختلف گورنمنٹس نے بھی یہ کانفرنٹیشن دیکھی ہے، پی اے ایس اور ڈی ایم جی گروپ کے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر پاک پتن میں گرلز بائک ٹو اسکول متعارف کرانے کی وجہ کیا ہے؟ ایک بچی عائشہ کی نانی نے بتایا،
پیدل جاتے ہیں، پیدل جانے میں کتے بےچارے پیچھے لگ جاتے ہیں، کتے کے علاوہ بھی کوئی پکڑنے والے، سو مسئلے ہوتے ہیں۔
یہ اور دیگر موضوعات خاص خاص خبروں کے بعد۔ خبریں سارا عتیق کے ساتھ۔
پنجاب پولیس میں اصلاحات کے لیے قائم کی گئی کمیٹی نے اپنی تجاویز پیش کی ہیں، مگر نئے تجویز کردہ نظام پر پولیس افسران کی جانب سے اعتراض سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پنجاب پولیس اصلاحات کے حوالے سے آج اجلاس طلب کیا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور اعلیٰ پولیس افسران سمیت دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے لورا رئی میں ایک خودکش حملے میں کم سے کم ایک پولیس اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ لورا رئی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ خودکش حملہ آور نے اس وقت اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا جب پولیس اہلکاروں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس دوران خودکش حملہ آور کا ساتھی بھی مارا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے مواخذے کی کارروائی کی سربراہی کرنے والے ڈیموکریٹس کے اراکین کو غداری کے الزام میں گرفتار کرنا چاہیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بغیر کسی ثبوت کے ہاؤس آف انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم سکیف پر یوکرین کے صدر اور صدر ٹرمپ کے درمیان متنازع فون کال کی تفصیلات میں رد و بدل کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ یمن میں حوثی باغیوں نے بین الاقوامی امن اقدام کے تحت 300 قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کے مطابق رہا ہونے والے قیدیوں میں سے سعودی فضائی حملے میں حصہ لینے والے درجنوں سعودی اہلکار بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغانستان کے الیکشن کمیشن کی ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی شرح 2001 کے بعد سے اب تک ہونے والے انتخابات میں سب سے کم رہی۔ اسلام آباد میں پاکستان کے قومی ادارے برائے صحت اور امراض ڈینگی کے سیل کے سربراہ ڈاکٹر رانا محمد صفدر کا کہنا ہے کہ ملک میں ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تجرباتی پروگرام جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے سارا عتیق سے سنی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودی تیل تنصیبات پر حالیہ حملوں کے بعد دنیا کو کس انداز میں خبردار کیا، اس کی تفصیل ذرا دیر بعد۔ اور انڈیا کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو پاکستان مدعو کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے، یہ بھی بتائیں گے، لیکن پہلے سیربین کا سب سے اہم موضوع۔ پاکستان میں پولیس کا محکمہ ہمیشہ سے تنقید کی زد میں رہا ہے، مگر حالیہ دنوں میں پنجاب پولیس کے تشدد کے واقعات سامنے آنے کے بعد صوبائی پولیس کو شدید تنقید کا سامنا ہے، جبکہ اصلاحات کے مطالبوں میں بھی تیزی آئی ہے۔ مجوزہ اصلاحات کے بارے میں اب تک کی تفصیلات کے مطابق ملزم یا مشتبہ افراد کی گرفتاریوں کے اختیارات پولیس سے لے کر ڈپٹی کمشنر کو واپس کر دیے جائیں گے۔ صوبائی محکمہ داخلہ کے تحت پبلک سیفٹی کمیٹی کے لیے کمیشن قائم کیا جائے گا، جو ایک ڈائریکٹر جنرل اور 7 چیف انسپکٹرز پر مشتمل ہوگا۔ ایک ڈیموکریٹک احتساب کمیٹی بنائی جائے گی، جو وزیر اعلیٰ سیکرٹیریٹ کے ماتحت ہوگی، جس میں کنوینر، 3 یا 4 صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ، جوائنٹ ڈائریکٹر آئی بی اور آئی جی پنجاب شامل ہوں گے۔ پولیس ریفارم سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج ہونے والے اجلاس میں کیا طے پایا، اسی پر بات کی لندن میں موجود ہماری ساتھی عالیہ نازکی نے، لاہور میں ہماری نامہ نگار طرحب اصغر اور محقق اور تجزیہ کار زویا وسیم سے۔
طرحب سب سے پہلے تو یہی بتائیں کہ وزیراعظم کے ساتھ جو اجلاس آج تھا اس میں طے کیا پایا؟
اجلاس جو ہے وہ بلا نتیجہ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا, کیونکہ مسودہ جو تھا جو تیار کیا گیا تھا اس کے اوپر کنسنسس نہیں تھے پولیس کی جانب سے, پولیس اور بیوروکریسی جو تھی وہ ایک پیج پر نہیں تھی. تو وزیراعظم نے وزیر اعلیٰ کو ہدایات کی ہیں کہ وہ 8 دن کے اندر اندر جتنے مسئلے اور جتنے کنسرنس ہیں ان کو ریزالو کریں, اور ریزالو کر کے ایک پوائنٹ پر آ کے ان معاملات کو حل کریں, اور 8 دن کے اندر اندر نیا مسودہ جو ہے اس کو پیش کیا جائے. اب یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو مختلف افسران ہیں پولیس کے, انہوں نے یہ عندیہ دیا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم ریزگنیشن دے دیں گے.
پولیس کی طرف سے جو تحفظات جن کا اظہار کیا گیا تھا, کیا انہیں ایڈریس کیا گیا اس اجلاس میں؟
جی, جو پولیس کی طرف سے اعتراضات تھے ان کو ایڈریس کیا گیا ہے, اور اسی کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہ جو 8 دن کا وقت دیا گیا ہے یہ اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ وہ جو پولیس کے اعتراضات تھے ان کو ایڈریس کیا جائے, اور ان میں اصلاحات, ان میں تبدیلی لا کے نئی اصلاحات جو ہیں وہ پیش کی جائیں.
لاہور سے طرح بسخر, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. پاکستان میں پولیس اصلاحات کی ضرورت اور ان کے اثرات پر مزید گفتگو اور تجزیے کے لیے یہاں یونیورسٹی کالج لندن سے وابستہ محقق اور تجزیہ کار زہا وسیم اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. زہا وسیم, سیربین میں خوش آمدید. اچھا, پاکستان میں پولیس ریفارمز کی اس وقت کتنی ضرورت ہے؟
دیکھیں, بہت ضرورت ہے. آپ کو تو پتہ ہی, پی ٹی آئی جب گورنمنٹ میں آئی تھی تو وہ بھی اسی ایجنڈے کے ساتھ آئی تھی اور مینیفیسٹو کے ساتھ آئی تھی کہ پولیس کو ریفارم کرنے کی بہت ضرورت ہے پاکستان میں. اور اس کے بعد ہم نے ساہیوال کا بھی انسیڈنٹ دیکھا, اور ہم نے مختلف انکاؤنٹرز دیکھے, راؤ انوار صاحب کا کیس آیا, اور پھر ہم نے ابھی ریسنٹلی صلاح الدین ایوبی کو بھی ٹارچر کر کے مارا گیا پولیس کی کسٹڈی میں, تو کلیئرلی الیجڈلی مارا گیا. تو کلیئرلی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے اور لابیز سے اور سویلین سے اور میڈیا سے ہر کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ پولیس کی ریفارمز کی بہت ضرورت ہے, اور آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے کافی ڈیکیڈ سے ایک ایڈوکیسی اس کی چل رہی ہے.
لیکن اس وقت جو پولیس افسران ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اصلاحات کی وجہ سے آگے بڑھنے کی بجائے انہیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے, یہ جو تاثر ہے یہ کتنا درست؟
جی بالکل صحیح ہے, کیونکہ یہ جو ڈی ایم جی گروپ ہے, جو جس کو ابھی آپ ہم پی اے ایس کے اس ایکرونیم سے جانتے ہیں, تو ڈی ایم جی اور پولیس میں جو ہے وہ کولونیل ٹائم سے, برٹش راج کے ٹائم سے ایک ڈفرینس اور ایک ٹینشن چلتی آ رہی ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور اس کے پہلے بھی جو ہے مختلف گورنمنٹس نے بھی یہ کانفرنٹیشن دیکھی ہے پی اے ایس اور ڈی ایم جی گروپ کے. انفیکٹ جب کے پی پولیس ایکٹ کو پی ٹی آئی ہمیشہ مانتی تھی کہ سب سے بیسٹ ایکٹ ہے, اور جب کیمپیننگ بھی چل رہی تھی ان کی تو انہوں نے کافی لابی کی تھی اپنی کہ ہم نے کے پی کے ایکٹ کو لے کر آئے ہیں, لیکن کچھ مہینے جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو کچھ مہینے بعد انہوں نے پھر سے امینڈمنٹس کر کے جو ہے وہ بیوروکریٹک انفلوئنسز میں بڑھائی تھی, اس وجہ سے کافی دوبارہ ٹینشن ہوئی تھی پی اے ایس اور پی ایس پی آفیسرز کے بیچ میں.
ٹھیک ہے, آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی, پی ٹی آئی کی حکومت نے وہاں جو اصلاحات کی جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بالکل مختلف ہیں ان تجاویز کے مقابلے میں جو پنجاب میں جو تجاویز ہیں, تو کیا پنجاب کے حالات اتنے مختلف ہیں؟
جی دیکھیں, ہر صوبے کے پروونس کے جو ہیں وہ ڈفرینسز تو ہوتے ہیں, ہر ان کی گورنمنٹ میں, ان کی سوسائٹی میں, ان کے کلچر میں ڈفرینسز تو ہوتے ہیں, تو پولیس ڈپارٹمنٹس میں بھی فرق ہوگا. کے پی پولیس کی سکسیس میں فارمر آئی جی پی ناصر درانی کو بھی دوں گی, کیونکہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ کافی ایک انہوں نے ان کی بیک بون تھی, انہوں نے اپنا فٹ ڈاؤن رکھا, انہوں نے کہا کہ میں انٹرفیئرنسز بالکل الاؤ نہیں کروں گا. تو میرا خیال سے کے پی پولیس ریفارم جو ہے سکسیزفل نہیں ہو سکتے تھے اگر ناصر درانی صاحب جو ہے وہ اپنا فٹ ڈاؤن نہیں رکھتے اور وہ ایڈمنٹ نہیں رہتے اس بات پہ کہ میں انٹرفیئرنسز الاؤ نہیں کروں گا. پنجاب میں آپ نے اس طرح کا میرا نہیں خیال سے ابھی تک کوئی ریزسٹنس دیکھی ہے, اب میرا خیال سے تھوڑی سی ریزسٹنس آ رہی ہے پنجاب پولیس آفیسرز پہ, سو ہو سکتا ہے کچھ ہو, لیکن جیسے ہم ابھی آپ کی جو ہے کورسپونڈنٹ نے بتایا کہ 8 دن کا ٹائم دیا ہے, تو 8 دن تو کچھ نہیں ہے. ہم نے تو پچھلے 70+ ایئرس سے 70 سال سے زیادہ دیکھا ہے کہ ہر جو ہے 30 سے زیادہ میرا خیال سے ریفارم کمیٹیز بیٹھی ہیں, لیکن آج تک جو ہے وہ کچھ نہیں, تو 8 دن میں آئی ایم ناٹ شیور.
چلیں دیکھتے ہیں 8 دن میں کیا ہوتا ہے. زہا وسیم, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ.
بہت شکریہ.
لندن میں موجود ہماری ساتھی عالیہ ناز کی بات کر رہی تھیں لاہور میں ہماری نامہ نگار طرح بسخر اور محقق اور تجزیہ کار زویا وسیم سے. اور اب رخ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا, جہاں بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے. دہلی سے ہمارے ساتھی شکیل اختر نے سری نگر میں موجود ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور سے پوچھا کہ آخر ان انتخابات کی اہمیت کیا ہے.
کی اہمیت یہ ہے کہ حکومت کا اصرار ہے, بلکہ اب تو برملا طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کی جو روایتی اور ٹریڈیشنل سیاست رہی ہے. انہوں نے کبھی بھی مرکزی حکومت کی طرف سے آنے والا جو سرمایہ ہوتا ہے تعمیر و ترقی کے لیے انہوں نے اس میں لوٹ کھسوٹ کی, ان پر کرپشن کے الزامات ہیں اور اسی وجہ سے یہاں علیحدگی پسندانہ جذبات بھڑکے. اب اس کا متبادل یہ تلاش کیا گیا کہ یہ جو فنڈس آتے ہیں مرکزی سرکار کی طرف سے یا اسٹیٹ اپنے فنڈس الوکیٹ کرتی ہے, انہیں گراس روٹ لیول تک لوگوں تک یا لوگوں کو سہولات جو ہے میسر کرنے کے لیے خرچ کرنے کا اختیار جو ہے وہ پوری طرح سے اسی بلاک ڈیولپمنٹ کاؤنسل کو دیا جائے گا جو پنچایتوں کے ساتھ مل کر ان کی شراکت اور ان کی جو ہے مشاورت سے یہ پیسہ خرچ کریں گے. اور اگلے مالی سال تک جو ہے 3,600 کروڑ روپے کا سرمایہ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے, جس میں سے کوئی 350 کروڑ پہلے ہی جو ہے ڈائریکٹلی پنچایتوں کو دیے گئے ہیں.
دفعہ 370 ختم ہوئے اور اس کے بعد جو پابندیاں لگیں, انٹرنیٹ موبائل بند ہوئے, اب تقریباً 2 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں, سچویشن جو ہے وہ تقریباً ایک جیسی رہی. اب یہاں سے کیا نظر آتا ہے, کیا کس طرح کا مستقبل نظر آ رہا ہے؟
جی دیکھیں, یہ کشمیر کی 30 سالہ شورش کے دوران پہلا موقع ہے کہ کشمیر میں اس طرح کے حالات ہیں کہ لوگوں نے خود اتنی طویل ہڑتال جو ہے وہ کر لی, یعنی کسی علیحدگی پسند, کسی ہند نواز لیڈر یا کسی گروپ نے ہڑتال کی کوئی کال نہیں دی. لوگوں میں ایک طرح سے ایک نفسیاتی تبدیلی جو ہے وہ دیکھی گئی پچھلے 2-3 روز کے دوران, کیونکہ دکانیں کھولنے کا جو سلسلہ ہے وہ اب بہت ہی محدود ہو گیا ہے, اور حکومت کو بھی خدشہ ہے کہ کئی مقامات پر لوگ اب ایک نئے ایسرشن کے ساتھ سامنے آتے ہیں. کل سپریم کورٹ میں کئی ایسی عرضیاں جو ہیں ان کی ایک ساتھ سماعت ہونی ہے, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گگوئی نے کانسٹیٹیوشن بینچ تشکیل دیا ہے, 5 ججوں پر مشتمل سماعت ہونی ہے. اب یہ آخری امید ہے اور آخری واقعہ ہے جس کی طرف لوگ بہت ہی تمناؤں کے ساتھ اور بہت ہی جو ہے آرزوؤں کے ساتھ دیکھتے ہیں.
سری نگر سے تفصیل بتا رہے تھے ریاض مسرور. اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے آج پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے 24 ستمبر کو آنے والے زلزلے سے متاثر ہونے والے ضلع میرپور کے مختلف علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا اور ڈی ایچ کیو میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی. مزید تفصیلات مظفر آباد سے ایم اے جرال کی رپورٹ میں.
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان پیر کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر میرپور پہنچے, جہاں انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں رواں 24 ستمبر کو آنے والے زلزلے سے زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کی. اس موقع پر زیر علاج مریضوں نے علاج و معالجے کی سہولیات کے بارے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
میرے بازوں پہ بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں, یہاں پہ علاج اچھا ہو رہا ہے.
اس سے قبل وزیراعظم عمران خان نے حالیہ زلزلے میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں افضل پور, جاتلاں, جڑی کس, سموال اور کھڑی شریف اور دیگر علاقوں کا فضائی دورہ کیا. دوسرے جانب زلزلہ سے متاثر ہونے والے علاقوں میں 8ویں روز بھی امدادی کاروائیاں جاری ہیں, جس میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت, پاکستان کی فوج سمیت غیر سرکاری تنظیموں کے اہلکار حصہ لے رہے ہیں. زلزلہ متاثرہ علاقوں میں معمولات زندگی آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہیں, البتہ تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں تاحال عارضی طور پر معطل ہیں. یاد رہے رواں 24 ستمبر کو پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں 5.8 کا زلزلہ آیا تھا, جس سے ضلع میرپور, بمبر اور جیلم میں 39 افراد ہلاک جبکہ 600 کے لگ بھگ زخمی ہوئے تھے. ایم اے جرال, بی بی سی, ظفر آباد.
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب میں انڈیا کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ منموہن سنگھ کو تحریری طور پر بھی دعوت نامہ بھجوایا جا رہا ہے.
پاکستان نے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ کرتارپور صاحب کا جو انوگریشن کا فنکشن ہے, یہ بہت بڑا ایک پروگرام ہے, ہمیں اس کی بے حد خوشی ہے. پاکستان اس کی پوری تیاری کر رہا ہے, وزیراعظم کی اس میں ذاتی دلچسپی ہے. اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سابق وزیراعظم بھارت فارمر پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں تشریف لائیں. ان کا عقیدہ بھی ہے اور وہ ہمارے لیے بہت محترم بھی ہیں, اور وہ سکھ کمیونٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ ان رائٹنگ بھی ہم فارملی بھی ان کو دعوت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے جتنے سکھ یاتری ہیں ہم ان کے بھی منتظر ہیں تاکہ وہ آئیں اور گرو بابا نانک صاحب کی 550वें جنم دن کی خوشیوں میں شامل ہوں۔
یہ تھے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ اس کے ساتھ ہی سربین اپنے نصف کو پہنچا۔ ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں۔
سربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ناسیہ گلزار۔ پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیمیں آج کراچی میں دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں مد مقابل ہیں۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا کو جیتنے کے لیے 6 وکٹوں کے نقصان پر 306 رنز کا ہدف دیا ہے۔ 3 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ بارش کے بعد گراؤنڈ کی خراب حالت کے سبب نہیں کھیلا جا سکا تھا اور دوسرے میچ کو اتوار کی بجائے آج کھلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ سری لنکا کے 10 کھلاڑیوں نے ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کوشش کر رہا ہے کہ ٹیسٹ سیریز متحدہ عرب امارات کی بجائے پاکستان ہی میں کھیلی جائے۔ آسٹریلیا کے سابق ٹیسٹ کرکٹر گریگ چیپل آج سلیکٹر اور نیشنل ٹیلنٹ مینیجر کے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس طرح کرکٹ سے ان کی 50 سالہ وابستگی ختم ہو رہی ہے۔ گریگ چیپل نے 80 ٹیسٹ میچوں میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی اور اس کے بعد کئی اہم حیثیتوں میں اس کھیل سے وابستہ رہے۔ سنگاپور میں ہونے والی سیفری کی T20 سیریز میں آج نیپال اور زمبابوے کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ گزشتہ روز زمبابوے کو حیرت انگیز طور پر سنگاپور نے 4 رن سے ہرا دیا تھا۔ قطر میں جاری عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جمائکا کی شیلی این فریزر پرائز نے خواتین کی 100 میٹر ریس جیت لی ہے۔ 32 سالہ شیلی نے مقررہ فاصلہ 10.71 سیکنڈز میں طے کیا۔ یہ عالمی مقابلوں میں ان کا 8واں گولڈ میڈل ہے۔ برطانیہ کی ڈیانا اشر سمتھ نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں آج مانچسٹر یونائیٹڈ اور آرسنل کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں۔ یونائیٹڈ کی کارکردگی اب تک انتہائی مایوس کن رہی ہے اور وہ پوائنٹس ٹیبل پر 11ویں نمبر پر ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے نازیہ گلزار سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب ایک نظر ہماری ویب سائٹ پر۔ انڈیا کی شمال مشرقی ریاست بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں چاروں جانب پانی پھیلا ہوا ہے۔ مسلسل بارشوں کے بعد پانی کے رکنے سے سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ایسے میں پٹنہ کی زیر آب سڑکوں پر ایک گلیمرس ہائی سلٹ لباس پہنے ہوئے ایک فینسی فوٹو شوٹ کروانے والی ماڈل کی تصاویر زیر بحث ہیں۔ لیکن کیوں؟ اس فوٹو شوٹ سے کسے کیا اعتراض ہے؟ پڑھیے فیچر اور تجزیے میں bbcurdu.com پر۔ پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ میچز پر مشتمل سیریز کا دوسرا میچ اس وقت نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جا رہا ہے۔ 50 اوورز میں پاکستان نے 7 وکٹ کے نقصان پر 305 رنز بنائے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے جانتے ہیں عبدالرشید شکور سے۔ عبدالرشید شکور، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ میچ کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ 3 وکٹیں تو ابھی بھی گر چکی ہیں۔
جی، 3 وکٹیں گرتے ہوئے اب بڑھ گئی ہیں، اب 5 وکٹیں گر گئی ہیں سری لنکا کی اور 43 رن اس نے بنائے ہیں۔ 13ویں اوور کا کھیل جاری ہے۔ اس وقت پاکستان کی ٹیم مکمل طور پر اس کی جو گرفت ہے اس میچ پر مضبوط ہے۔ عثمان شنواری کی عمدہ بالنگ جو ہے وہ اس میں مؤثر اس نے کردار ادا کیا، 3 وکٹیں لے چکے ہیں۔ تو سری لنکا کا اسکور اس وقت 45 رن، 5 کھلاڑی آؤٹ۔
اچھا، امید تو یہ کی جا رہی تھی کہ شائقین کرکٹ کی ایک بڑی تعداد اسٹیڈیم میں دیکھنے کو ملے گی، پر ویسا ماحول نظر نہیں آ رہا جس کی امید تھی۔ کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟
اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ پھر بھی لوگ جو ہیں کچھ جو ہیں شائقین آئے ہیں، مطلب جو بہت ہی شروع میں جو مایوس کن صورتحال ہمیں نظر آ رہی تھی، تو شام کے بعد جو ہے وہ تماشائیوں کی کچھ تعداد جو ہے وہ اسٹیڈیم کا اس نے رخ کیا ہے۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہاں موسم خاصا گرم ہے اور ورکنگ ڈے ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک میچ اتوار کو رکھا تھا گزشتہ روز، لیکن جو پہلا میچ واش آؤٹ ہوا تو اس کے بعد پھر ری شیڈول ہوا، تو وہ دوسرا میچ آج انہوں نے کر دیا ہے۔ تو پاکستان اور سری لنکا کا ایک میچ تو ضائع ہو گیا، اور جو 2 میچ ہونے ہیں جس میں سے ایک میچ یہ جاری ہے، تو وہ اب ورکنگ ڈے میں، اور اس میں لوگوں کے لیے آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر سیکیورٹی یہاں پہ بہت سخت ہے، تو وہ مختلف مراحل سے جو ہے وہ گزر کر آتے ہیں. اس کے باوجود ایک اچھی تعداد جو ہے وہ اب اس وقت گراؤنڈ میں ہے, لیکن وہ اس طرح کی ہائپ کریٹ نہیں ہو سکی جس کی توقع کی جا سکتی تھی. اور اس کا ایک اور سبب بھی ہے کہ سری لنکا کی ٹیم جو اس دورے پر آئی ہے وہ اتنی زیادہ مطلب مشہور و معروف کھلاڑیوں پر مشتمل نہیں ہے کہ ان کے نام جو ہیں وہ شائقین کو اٹریکٹ کریں اور وہ آئیں یہاں پہ.
صحیح, میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ سری لنکا کی ٹیم میں ان کھلاڑیوں کی تعداد اس دفعہ ہم بہت کم دیکھ رہے ہیں جن کے کھیل سے پاکستانی شائقین کرکٹ جو ہیں واقف ہیں. تو جیسا آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس وجہ سے بھی کچھ جوش میں کمی آ رہی ہے. اور بھی کوئی ریزنز آپ دیکھ رہے ہیں کیا؟ سیکیورٹی ریزنز بھی کوئی ریزن ہو سکتی ہیں؟
سیکیورٹی تو دیکھیں, اب ظاہر سی بات ہے کہ سری لنکا ہی وہ ٹیم ہے کہ جس پر 2009 کے ٹور پہ اٹیک ہوا تھا, اور اس کے باوجود سری لنکن کرکٹ بورڈ اور ان کی گورنمنٹ نے جو ہے پاکستان ٹیم بھیجی ہے, تو ہم مطلب ان کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے ہمیں کہ اس صورتحال کے باوجود کہ جو ان کے کھلاڑیوں پر گزری انہوں نے پاکستان کرکٹ کی جو ہے وہ ایک طرح سے سپورٹ کیا اور پاکستان انہوں نے ٹیم بھیجی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹور کے بعد سری لنکا کی جو پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہے دسمبر میں وہ پاکستان میں ہو پاتی ہے یا نہیں, کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سری لنکن کرکٹ بورڈ کے حکام ان کے وزیر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد جو ہے وہ جو سینئر کھلاڑی ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ان کی فیملی کے کیا خدشات یا کیا وہ تحفظات ہیں, تو اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا.
پاک سری لنکا میچ کی تازہ صورتحال بتا رہے تھے عبد الرشید شکور. دنیا سے اب ایک بڑی خبر شامل کرتے ہیں. سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے خبردار کیا ہے کہ سعودی تیل تنصیبات پر حالیہ حملوں کے بعد اگر دنیا مل کر ایران سے منسلک خطرات کا مقابلہ نہیں کرتی تو تیل کی قیمتوں میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہو سکتا ہے. سی بی ایس کے پروگرام 60 منٹس میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل اور یمن کی صورتحال پر بھی بات کی. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ حمیرہ کمل سے سنیے.
سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلیمان نے انٹرویو کے دوران ایران کے خلاف جوابی کارروائی کے حوالے سے کہا کہ سعودی عرب کی ایران کے ساتھ جنگ دنیا کی معیشت کی تباہی کے مترادف ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ تیل تنصیبات پر حملوں کا سیاسی حل چاہتے ہیں.
اگر دنیا ایران کو روکنے کے لیے مضبوط اور جامع اقدامات نہیں لیتی تو اس طرح کے مزید حملوں سے تیل کی سپلائی تعطل کا شکار ہو سکتی ہے اور تیل کی قیمتوں میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہو سکتا ہے, ایسا اضافہ جو ہم نے اپنی زندگیوں میں کبھی نہیں دیکھا.
سعودی ولی عہد نے سخت الفاظ میں ایران کو تنقید کا نشانہ بنایا اور سعودی تیل تنصیبات پر ڈرون حملوں کو ایک حماقت قرار دیا.
میرے نزدیک یہ حماقت تھی, ان کا کوئی اسٹریٹجک مقصد نہیں تھا. کوئی احمق ہی دنیا کی 5% تیل سپلائی پر حملہ کرے گا. ان کا مقصد صرف اپنے آپ کو احمق ثابت کرنا ہے اور وہ انہوں نے کیا.
سعودی ولی عہد نے گزشتہ برس استنبول میں سعودی سفارت خانے میں قتل کیے جانے والے صحافی جمال خاشقجی کی ہلاکت میں براہ راست ملوث ہونے سے ایک مرتبہ پھر انکار کیا. تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ بطور سعودی رہنما اس قتل کی مکمل ذمہ داری قبول کرتے ہیں.
جب کسی سعودی شہری کے خلاف سرکاری حکام کی جانب سے جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو بطور رہنما مجھے ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. یہ ایک غلطی تھی اور مجھے اس حوالے سے ہر ممکن اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچا جا سکے.
سعودی ولی عہد نے وعدہ کیا کہ اس حوالے سے تفتیش عہدوں کو بالائے طاق رکھ کر کی جائے گی. تاہم خیال رہے کہ اس حوالے سے اب تک ان کے پرانے ساتھی القحطانی کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا. جمال خاشقجی کو ذاتی طور پر نشانہ بنانے کے حوالے سے خود پر لگے الزام پر ان کا کہنا تھا کہ اگر سی آئی اے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ میں نے ذاتی طور پر خاشقجی کو نشانہ بنایا تھا تو ان شواہد کو سامنے لایا جانا چاہیے. سعودی عرب کو خطرہ صحافیوں سے نہیں ہے بلکہ سعودی صحافیوں کے ساتھ کیے جانے والے اقدامات سے ہے. اس موقع پر انہوں نے ایران پر زور دیا کہ وہ یمن میں حوثی باغیوں کی معاونت کرنا بند کریں تو دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب یمن میں سیاسی حل چاہتا ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کیا حمیرہ کمل نے. پاکستان کی سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ بلوچ نوجوان کے اہل خانہ کی درخواست پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. ہانی بلوچ نے اپنی اور منگیتر کی جبری گمشدگی کے خلاف درخواست دائر کی ہے. وہ پہلی بلوچ خاتون ہے جن کی جبری گمشدگی کی درخواست عدالت میں آئی ہے. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
درخواست گزار ہانی بلوچ کے مطابق نسیم شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی میں قانون کا طالب علم تھا. ماہ رمضان کے دوران 5 مئی کی شام نسیم کو ایک دوست نے ٹیلی فون کر کے ملاقات کے لیے کہا۔ جب وہ باہر گیا تو مسلح فورسز کے سول ڈریس میں اہلکاروں نے اسے حراست میں لے لیا اور بعد میں ڈیفینس ویو فیز 2 میں واقع گھر لائے جہاں پورے گھر کی تلاشی لی گئی لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ اس آئینی درخواست میں کہا گیا ہے کہ نسیم کے ساتھ درخواست گزار کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا جہاں وہ طیاروں اور گاڑیوں کی آوازیں سن سکتی تھیں۔
نسیم کو بھی ٹارچر کرتے رہے، مارتے رہے، اور مجھے بھی ٹارچر کرتے رہے، مارتے بھی رہے، کبھی بندوق سے یا کبھی ہاتھوں سے تپڑ وغیرہ، کبھی بال کھینچتے رہے تو کہتے رہے کہ بولو تسلیم کرو کہ ہم بی ایل اے کے بندے۔ ہم نے کہا ہم بی ایل اے کے تو بندے ہیں ہی نہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ لوگوں کا گورنمنٹ تو خود کہتا ہے کہ پڑھو لکھو قلم اٹھاؤ، ہم نے تو بندوق نہیں اٹھائی ہے، ہم نے قلم اٹھائی ہے۔ نسیم نے بولا جبکہ میں ہوں نہیں تو میں اس بات کو کیوں ایکسیپٹ کروں، جب میں کرتا تو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں ظاہر سی بات ہے میں پہاڑوں میں گیا ہوتا، لیکن میں ہوں ایک اسٹوڈنٹ، مجھے ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
ہانی کا کہنا ہے کہ 22 جون کو انہیں رات کو 1:30 بجے اقرا یونیورسٹی کے قریب لا کر چھوڑ دیا گیا اور ساتھ میں دھمکی دی گئی کہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرو گی، جبکہ نسیم تقریباً 6 ماہ سے حراست میں ہے۔ ہانی بلوچ نے اس درخواست میں وفاقی اور صوبائی وزارت داخلہ، آئی جی سندھ، ڈی آئی جی اور ایس ایس پی جنوبی کو فریق بنایا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کریم خان آگا کی عدالت میں آج اس درخواست کی پہلی سماعت ہوئی اور عدالت نے 30 اکتوبر تک فریقین سے موقف طلب کر لیا ہے۔ ریاسویل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اس طرح کے الزامات میں پہلے بھی ملوث ہونے یا کسی قسم کی شمولیت رکھنے سے انکار کرتی رہی ہیں اور اس واقعے میں بھی تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اور اب ایک سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 1 کروڑ لڑکیاں اسکول نہیں جاتیں؟ چند سال پہلے تک پاک وطن کی 9 سالہ عائشہ عمران بھی انہیں لڑکیوں میں سے ایک تھیں، لیکن اب وہ نہ صرف اسکول جاتی ہے بلکہ تعلیمی میدان میں کامیابی کے جھنڈے بھی گاڑ رہی ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ جاننے کے لیے سنیے ہمارے ساتھی کریم الاسلام کی رپورٹ۔
پاکستانی پنجاب کے اس پسماندہ گاؤں میں ہستی کھیلتی اسکول جاتی لڑکیوں کے لیے چند سال پہلے تک اپنی تعلیم جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 1 کروڑ لڑکیاں اسکول نہیں جاتی، جس کی ایک بڑی وجہ گھر سے اسکول کا طویل فاصلہ اور ٹرانسپورٹ کی غیر تسلی بخش صورتحال ہے۔ پاک پتن کی 9 سالہ عائشہ عمران پہلے پیدل اسکول جایا کرتی تھیں۔ عائشہ کی نانی نسیم بیگم کے مطابق کئی کلومیٹر کا فاصلہ روز پیدل طے کرنا کم عمر لڑکیوں کے لیے ایک دشوار کام ہے۔
پیدل جاتے ہیں، پیدل جانے میں کتے بےچارے پیچھے لگ جاتے ہیں، کتے کے علاوہ بھی کوئی پکڑنے والے 100 مسئلے ہوتے ہیں۔
عائشہ عمران نے بی بی سی کو بتایا کہ آمد و رفت میں مشکلات کے باعث وہ اکثر اسکول سے غیر حاضر رہنے لگی تھیں، لیکن اب غیر سرکاری تنظیموں اور بین الاقوامی امدادی اداروں کے تعاون سے ضلع پاک پتن کے 150 دیہات کی مڈل اور ہائی اسکول کی طالبات کو مفت سائیکلیں فراہم کی گئی ہیں۔ اب عائشہ کی کل کائنات ان کی سائیکل ہے، جس کی دیکھ بھال وہ خود ہی کرتی ہیں۔
اپنی سائیکل میں نے نام بھی لکھا ہے اور گیلا کپڑا مارتی ہوں۔
مقامی تعلیمی اداروں کے انتظامیہ کے مطابق آمد و رفت کے لیے سائیکلیں ملنے کے بعد اسکولوں میں لڑکیوں کی حاضری بہتر ہو گئی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ انہیں سائیکل چلانا بہت اچھا لگتا ہے اور اب وہ دل لگا کر پڑھتی ہیں۔
سب مل کے ساتھ آتے ہیں سائیکل پر، چھٹی ٹائم میں سب لوگ مل کے جاتے ہیں، سائیکل پہ آتے ہیں تو مزہ آتا ہے اور پڑھائی میں بھی بہت مزہ آتا ہے۔
اب عائشہ کی خواہش ہے کہ انہیں ایک اور سائیکل ملے تاکہ وہ اپنی چھوٹی بہنوں کو سائیکل چلانا سکھا سکیں۔
جس طرح میرے ماموں نے سکھایا اسی طرح میں اپنی بہنوں کو سکھانا چاہتی ہوں۔
کریم الاسلام، بی بی سی، پاک پتن۔
اس کے ساتھ ہی سیر بین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبداللہ فاروقی، پروڈیوسر نازیہ گلزار اور اسٹوڈیو مینیجر عامر صدیق۔ خدا اکرام اور سیر بین کی پوری ٹیم کو اجازت۔ جاتے جاتے خبروں کا خلاصہ سارا عتیق سے۔
وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی سربراہی میں پنجاب پولیس اصلاحات کے حوالے سے اجلاس آج ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت، اعلیٰ پولیس افسران سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ انڈیا کے شمال مشرقی ریاست بہار اور اتر پردیش میں تیز بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد ہلاک جبکہ درجنوں بے گھر ہو گئے۔ افریقہ کے ملک صومالیہ میں شدت پسندوں کی جانب سے کیے گئے 2 حملے میں کئی افراد ہلاک ہو گئے۔ شدت پسند تنظیم الشباب نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ فرانس کے مسلسل 12 سال صدر رہنے والے ژاک شراک کی آخری رسومات فرانس کے شہر پیرس میں ادا کر دی گئی ہیں، جہاں ملک بھر سے آنے والے افراد نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔